اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
تفسير قرآن پانچ کلاسز ایکسپریمنٹل بیسس پہ رکھی گئی ہیں, ایک آج اور ایک کل یعنی وینسڈے کو, اور پھر نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے. ان پانچ کلاسز کے لیے تین سبجیکٹ ہم نے چوز کیے ہیں. پہلی دو کلاسز جو اس ویک میں ہیں, ٹوڈے اینڈ ٹمارو, ایک تفسیر اور ایک ہسٹری, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ہم ففتھ کو تینوں کلاسوں کا ٹاپک کریں گے. تفسیر قرآن, یہ ماہ مبارک رمضان جس کی سب سے اہم خصوصیت خود قرآن میں ہی آئی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ دعا یاری و یعظیم نہیں پڑھ رہا ہوں, خود سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ قرآن انٹروڈکشن کرا رہا ہے رمضان کا, اور سب سے پہلی جو رمضان کی کیریکٹرسٹک یا فضیلت یا خصوصیت بتا رہا وہ یہ ہے کہ اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن نازل کیا گیا. تو ماہ مبارک رمضان ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے, اور پھر اسلام, ٹو انڈرسٹینڈ اسلام, اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب قرآن کسے کہتے ہیں, اس کے لیے میں اپنے بعض علماء کا ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر پر آتے ہیں. ہمارے بعض علماء کا ایک جملہ ہے کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم دعا شروع کرتے ہیں, اور جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اللہ کے پاس خود چلے جائیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں, اور اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم تینوں کام کریں, اللہ کے پاس جائیں, اللہ کی باتیں سنیں اور اللہ سے باتیں کریں, تو ہم نماز میں قرآن اور دعا پڑھتے ہیں. تو قرآن یعنی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, اللہ کا آپ سے, اللہ کا آپ کے لیے میسج ہے. اور جیسا کہ آپ, یہ تو بہت ہی کامن سا ورڈ ہے کہ لاسٹ اینڈ فائنل میسج تو آل مین کائنڈ, قرآن. لیکن قرآن کے ساتھ, دیکھیے 30 منٹ میں میں قرآن پورا کور نہیں کر سکتا, لیکن قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ پرابلم کیا ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا. پہلے یہ ذرا سا میرے اس 2 منٹ کے بیان کی سمری کر.
صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. Before I start, I would like to apologize to Maulana Sahib and all of you for not being able to translate exactly what Maulana Sahib has said, because there could be a possibility that I might miss a few points or might not be able to translate it exactly the way he said it in Urdu. So therefore, my apologies to all of you as well as Maulana Sahib. He started with saying about that these 5 classes that we are conducting, the 5 experiment classes of the Darsa, they are divided into 2 weeks. This week, which is Tuesday and Wednesday of this week, and next week, Monday, Tuesday and Wednesday. And the topics for these Darsa that he's going to cover is, as he said, that today we are going to cover Tafsir of Quran, and tomorrow we are going to do history, and the 3 days next week we are going to cover fiqh. And then he started by saying the merits of the merits of the months of Ramadan that have been put down in the Holy Quran, in Surah Al-Baqarah, as Allah says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. He said that the God, God Almighty said in the Quran that Quran was revealed in the month of Ramadan, and therefore this month is the month of Quran, and this is the best month where we can learn the Quran, and this is the book through which we can learn our religion. And then he quoted what the ulama usually say, that when they feel like talking to Allah, when the ulama said that when we feel like talking to Allah, we do dua, and when we feel like that Allah should talk to us, we recite the Holy Quran, and when we want to be in the presence of God, then we pray salah. And when we want to do all of these three things, that means talking to Allah as well as Allah talking back to us and being in His presence, then we do Quran and dua in the namaz. Sallallahu alaihi wasallam.
Excellent translation. Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. پھر بھی قرآن کے ساتھ ایک پرابلم ہے. یہ میرا لاسٹ ورڈ تھا کہ جہاں سے میں کنیکشن دینا چاہ رہا تھا اب اپنی اسپیچ کا. قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وی ڈو نیڈ تفصیل. اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن خود قرآن نے کہا عربی مبین, بہت ہی سمپل اور بہت ہی واضح عربی میں نازل ہوا, لیکن خالی قرآن کو پڑھ کر انسان, خالی قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر انسان اللہ کے میسج کو نہیں سمجھ سکتا. اب میں بہت مختصر ایک حدیث کی جانب اشارہ کروں, اور میں انکوائری کروں گا کہ یہ انگلش میں حدیث اویلیبل ہے کہ نہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. میں جب کبھی تفسیر قرآن شروع کرتا ہوں تو چاہے وہ اس قسم کی اوپن گیدرنگ ہو ماہ رمضان میں یا حوضے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تفسیر پڑھاتا ہوں, تو ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے کافی, اس کی والیوم 5 میں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. سب سے پہلے میں قرآن کا اسٹارٹ کرتا ہوں اس حدیث. اس حدیث میں امام نے یہ ایکسپلین کیا کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, خالی قرآن پڑھ لینے سے یا قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ لینے سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے تھے, امام سے آرگومنٹ کر رہے تھے امام کے لائف اسٹائل پر. امام کا لائف اسٹائل ذرا سا چینج تھا امام علی کے مقابلے میں, اور جو آرگومنٹ کر رہے تھے تو اس میں قرآن کی کچھ آیتیں کوٹ کر رہے تھے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مومن کو سمپل ہونا چاہیے, مومن کو اتنا زیادہ عربی کا ایک لفظ ہے آپ انگلش کر لیجیے گا, ایثار پسند ہونا چاہیے, سیکریفائز کرنا چاہیے دوسرے کے لیے اپنے آپ کو, اپنا کھانا بھی دوسرے کو دے دے, یعنی بھوکا ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے, پھٹے ہوئے کپڑے پہننا چاہیے. اور دیکھیے قرآن نے یہاں پہ پریس کیا ہے ایسے لوگوں کو, یہاں پہ پریس کیا ہے یہاں پر, ایک لسٹ انہوں نے قرآن کی آیتوں کی سنائی. آج ہمارے ہر اسپیچ میں یہی ہوتا ہے. تو امام نے پہلے تو ان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا کہ میری لائف اور میرے دادا امام علی کی لائف میں کیوں فرق, مگر پہلے ڈانٹا کہ یہ جو تمہارا اسٹائل ہے قرآن سمجھنے کا یہ اسٹائل ہی غلط, دو آیتیں پڑھ کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. پھر امام نے کچھ ٹرمز استعمال کی تو میں اپنے حوضہ میاں کے اسٹوڈنٹس کو تو وہ ٹرم پہلے سکھاتا ہوں. امام نے فرمایا تم قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن سے کسی چیز کو پروو کر رہے ہو, کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن میں ناقش کیا ہے منسوخ کیا, کیا تمہیں معلوم ہے قرآن میں محکم کیا ہے متشابہ کیا, کیا تمہیں معلوم ہے قرآن میں عام کیا ہے خاص کیا, کیا تمہیں معلوم ہے قرآن میں مطلق کیا ہے مقید کیا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر لازم کیا ہے اور مستحب کیا؟ جب تک کہ اس چیز کی تمہارے پاس پہلے سے نالج نہ ہو خبردار آئندہ قرآن کے ذریعے سے کسی کے سامنے کبھی آرگومنٹ نہ کرنا. یہ بیسک رول امام نے بتایا ہے جس کو میں سمجھاتا ہوں, کیونکہ ابھی تک جو میں نے کہا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرائل ہو گیا ہمارے بچے کا کہ ان چیزوں کو کیسے وہ انگلش میں ایکسپلین کرے. لیکن ابھی میں اپنے لیکچر میں آگے چل کے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. یہ جو میں نے کہا یہ اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بیڈ ہیبٹ بن گئی کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سمجھ لیا. امام نے کہا تمہیں ناسخ و منسوخ پتا ہو, محکم و متشابہ پتا ہو, عام و خاص پتا ہو, مطلق و مقید پتا ہو, اس کے بغیر قرآن سے کبھی آرگومنٹ کر نہیں. اب میں ذرا اس کی ایگزامپل دوں گا, لیکن پہلے جتنا یہ بچہ کر سکے اس کے اعتبار سے ٹرانسلیشن کر دے, پھر ہم آگے پڑھیں گے.
Yes, Maha Sahib has said that there is a problem with the Qur'an, although with all its merits, it cannot be clearly understood. As in the Qur'an itself, it is revealed that it's in clear Arabic, but still it cannot be understood by just reading it, or for us by just reading the translation. We need the help of tafsir to understand the Holy Qur'an. And he also said that to solve this problem of how to understand the Quran, we need tafsir. And man cannot understand the word of God by just reading only one ayat. We need to know the context of the ayat and the other ayats revealed in context with it. Just by reading one ayat or its translation, we cannot jump to conclusions. And then he said that he always quotes this important hadith from the book Al-Kafi, volume 5. Whenever he does the dars on tafsir, he said that Imam has explained how to understand Quran. Just by reading the translation, we cannot understand it. And what he said, that the hadith starts like this, that some people came to argue with our sixth Imam about his about his lifestyle in comparison to the lifestyle of Imam Ali. By saying that, you know, the Quran says that the believer should be simple and, you know, wear very, simple clothes and simple food. So the Imam firstly got angry at them before explaining to them about this difference. He first got angry at them. And then he explained that, do you know the difference between nasikh and mansukh, aam and khas of the verse, muhkam and mutashabih between the words, mutlaq or muqayyad between a verse, or lazim versus the mustahib of the verse. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. I hope I translated this properly.
پہلے کوئی ٹرانسلیشن کرے کہ آپ نے کیا پڑھا تو ہم بتائیں, کوئی میری ہاتھی نہیں ہے. آئی تھنک اب میں دو ایگزامپل کوٹ کروں کہ خالی قرآن کی آیت پڑھنے سے آدمی جو ہے وہ صحیح کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. دو ایگزامپل. نمبر ایک, اسلامک ہسٹری سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے صبح شام دوپہر جہاں کہیں جاتے ہیں, ایک طرح سے پاکٹ قرآن ان کی جیب میں ہوتا ہے, ایکچولی نہیں کیونکہ سب لوگ حافظ قرآن, اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ لوگ, وہ ہر پانچ منٹ کے بعد تلاوت کا قرآن, وہ ایک فرقہ تھا خارجی. اور پورے اسلام میں ان سے زیادہ گمراہ فرقہ بھی کوئی نہیں. جو ایک لقمہ, یہ ترجمہ کیسے کرے گا بچہ, لیکن میں محاورتن کہہ رہا ہوں, ایک نوالا بھی نہیں توڑتے تھے کھانے کا بغیر قرآن. اور اونلی فرقہ ہے عالم اسلام میں کہ جو مولا امام علی کو کافر سمجھ کر ان سے قتل کرنا واجب سمجھتا ہے. قرآن ان سے زیادہ پڑھنے والا کوئی نہیں, اور وہ سب عرب ہیں, کوئی نان عرب نہیں ہے. قرآن ان کی اپنی لینگویج میں, پیغمبر نے کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا. دوسری مثال, آج دیکھو سب سے زیادہ فیور کرنے والے لوگ کہ شراب حلال, شراب حلال ہے, آج کل ایک لابی سی بن رہی ہے, بہت کمپین ہو رہی, اس کو سب سے زیادہ فیور کرنے والے لوگ. ایک شراب حلال ہے اور ایک اسلام میں حجاب کی ضرورت نہیں, یہ عرب دنیا کے لوگ. اور ان کا آرگومنٹ پہلے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ عربی ہماری مدر ٹنگ, ہم زیادہ اچھی عربی جانتے ہیں کہ آپ لوگ, اور ہماری عربی یہ بتا رہی ہے کہ پورے قرآن میں نہ شراب کہیں حرام لکھی ہے نہ حجاب کہیں پہ واجب کیا. تو قرآن جن کی اپنی زبان میں نازل ہوا, اور ہم سے ہم کتنا ہی ٹرانسلیشن پڑھ لیں وہ تو ڈائریکٹ قرآن سمجھ رہے ہیں, لیکن خارجیوں سے لے کے آج عرب دنیا میں شراب کو حلال قرار دینے والا تھا. اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کر یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اور قرآن ان کے لیے کسی کام نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی قرآن کی ورڈنگ سمجھ لینا اور ٹرانسلیشن یہ انف نہیں, پھر کیا چیز ہمیں چاہیے اس کو میں ایکسپلین کروں گا اس کے بعد.
As Mullah Sahib said that he explained through two examples of how man cannot just jump to conclusions by reading the verses of the Holy Quran. He said that the first example is that of the history where a group of people known by Kharijiyas who used to recite Quran abundantly, so much that they were half of the Quran, they had memorized Quran, and they used to recite Quran very frequently and abundantly. And they, even though they recited Quran so much, they didn't even know how to break a morsel of bread. As he said, Luqma, yani they could not even break a morsel of bread for themselves. They didn't even know the proper way of doing that. That's how ignorant they were. And these were the group of people who had issued the fatwa, na'udhu billah, that Imam Ali was kafir. And the second example that he gave was about today, that there are some people who are in favor that alcohol is halal or it's allowed, and that hijab is not wajib. Why jumping to this conclusion? They say that we are Arabs and who knows Quran better than us, and there is no clear proof in the Quran or the Quranic ayahs that, you know, alcohol is haram or hijab is wajib. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam.
Ab aaiye us Quran ke andar is baat ka witness le. Time kyunki bahut kam hai, only 10 minutes hamare lecture ke baaki hai. To main ayaton ko quote nahi kar raha hu, sirf unka translation ya uski summary. ایک جگہ قرآن کہتا ہے یو ولو بہی کثیرا و یحزی بہی کثیرا. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یو ول جو سورہ الحمد کے آخر میں ولا والی, کہ اسی قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ یحزی بہی کثیرا و یو ولو بہی کثیرا, اسی سے لوگ ہدایت پائیں گے اسی سے لوگ گمراہ ہوں گے. اور دوسری وہ آیت جو ہے تو بہت انٹرسٹنگ اور بہت ڈیٹیل, لیکن ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو شارٹ کر دوں. قرآن کہتا ہے کہ جتنی آیتیں نازل ہوئی ان میں کچھ محکم, یعنی جس کے میننگ بالکل واضح ہیں, وہ اخر متشابہ, اور کچھ وہ آیتیں اللہ نے نازل کی اس کے میننگ واضح ہیں. ولا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم, اور متشابہ آیت جو ہے اس کا صحیح میننگ صرف اللہ کو پتا ہے یا اہل بیت 18. دیکھیے راستہ قرآن بتا رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, لیکن قرآن نے کہا کہ ہماری جتنی آیتیں ساری کلیئر آیتیں نہیں, اس میں متشابہ بھی, اور متشابہ آیت دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا. تو آپ پہلے قرآن نے کہا کہ ہمارے ذریعے لوگ گمراہ نہیں ہوتے, پھر قرآن نے کہا ہماری کچھ آیتیں ایسی جو متشابہ ہیں جس کے میننگ کسی کو پتہ ہی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں اس کی نالج, صرف اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس. تو اب خود اس نے تفسیر اور قرآن کا ایک بہت اہم رول ہمارے سامنے پیش کیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ کلیئر والی آیت ہے یا متشابہ ہے, ہمیں اہل بیت یا اتھار کے پاس جانا پڑے گا. تو no understanding of Quran is possible without کلام اہل بیت یا احادیث معصوم. اور پھر اب اس کے بعد میں کنکلوژن میں ایک دو ایگزامپل دوں گا لیکن پہلے اتنا ٹرانسلیشن ہو جائے.
Then he comes to prove through Quranic ayats how man cannot understand the, you know, or jump to conclusion by just reading the verses of the Quran. He says that there is an ayat which states yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira, that through it, which means, which is referring to the Quran, many are guided, and through it, which means the Quran, many go astray. And then another verse where he states that the Quran states that in this Quran there are certain verses which are muhkam and there are certain which are mutashabih, and none can understand these, which is the mutashabih, but Allah or rasikhun fil ilm. Just to explain to you what muhkam means, muhkam are the clear verses, those verses which are clear, and mutashabih the abrogated, or the abrogated verses. And these cannot be explained, these cannot be understood except by Allah or Rasikhuna fil ilm, and they can only explain to us. And Rasikhuna fil ilm refers to Ahlul Bayt alayhi salam. And therefore he reaches to this conclusion that this proves that tafsir is required for us to understand the Quran, and for understanding the ayats of the Quran we need the support of ahadith, and we need to knock the door of Ahlul Bayt alayhi salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah اس سے پہلے آپ لوگ ٹرانسلیشن کر دیں. اچھا تفسیر قرآن, تفسیر قرآن میں اہل بیت کے بعد تو ہم کو جانیں گے, لیکن یہی جو ابھی میں نے بات بیان کی کہ قرآن کریم جو ہے اس کو دو دن پہلے مجلس میں کی بات آئی, اس کو سمجھنے کے لیے, یعنی قرآن سے کسی بھی چیز کو پروف کرنے کے لیے ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کرنا کافی نہیں ہوتی. اور یہ ہیومن نیچر ہے, اگر آج آپ چھٹا پارہ پڑھ رہے ہیں یا پانچواں پارہ, ففتھ رمضان کی رات ہے, روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر رہے ہیں, آج اگر آپ ففتھ پارہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت آپ کے سامنے آئی, تو جو اس میں میسج آپ فوراً کہیں گے یہ اللہ کہے گا. لیکن نہیں, میں نے جو دو دن پہلے کہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے, پورا قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کی ایک خاصیت یہ بھی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن جو ہے خود اپنی تفسیر کرتا ہے. ایک جگہ ایک حکم آتا ہے بہت شارٹ میں, آگے اللہ وہ حکم ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے. ہم نے ففتھ پارے میں شارٹ والی آئے پڑھی ہے, لیکن جو 29 پارے میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے, جب تک کہ ہم بولا پڑھ لیں اس وقت تک ہمیں کوئی کنکلوژن نکالنے کا حق نہیں. لیکن نارمل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ نے ایک آیت پڑھی, آپ نے کہا قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل آج کل جتنی ای میل ہمارے پاس آتی ہے اس میں کوٹیشن میں قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے. کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح ہے. اب میں اس کی دو بہت چھوٹی ایگزامپل دے دوں اور پھر میں آج کے لیکچر کے آخری پوائنٹ پر آ جاؤں. قرآن کریم جس آیت سے میں نے آج اسٹارٹ کیا ہے, کیا کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن رمضان کے مہینے میں, منتھ آف رمضان ریویل ہوا یا نازل ہوا, یہی میسج انا انزلنا کے سورے میں انا انزلنا ہو فی لیلت القدر. قرآن نازل ہوا رمضان, جبکہ تمام ہسٹریز جو ہے اس میں متفق کہ قرآن کی پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں غار حرا میں, کیو آف حرا میں, وہ 27th آف رجب تھی, نوٹ رمضان. تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ہم رمضان میں نازل ہوں, دوسری جان تمام ہسٹریز, تمام حدیثوں, معصومین کے تمام خطبوں سے یہ بات ثابت کہ قرآن اس دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا 27th آف رجب اور کمپلیٹ ہوا 18th آف ذیحج کو وزیر خود. رمضان نہ قرآن, پہلا قرآن نازل ہونے کی تاریخ ہے نہ آخری قرآن. تو ایک جانے قرآن کہتا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا, ایک نہیں دو دو جگہ, بلکہ سورہ دخان کو لے تو تین حصے دیا. دوسری جانب قرآن دنیا میں نازل ہوا 27th آف رجب. تو اب یہ دو چیزیں بظاہر آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہی, لیکن تفسیر قرآن میں ہمارے پاس اس کا ایک سولوشن آتا. کہ اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ پہ نازل کیا تھا شب قدر یعنی رمضان میں، اور ہمیں یعنی انسان دنیا میں قرآن نازل کرنا شروع کیا ہوا جب میں تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک بچہ بھی جانتا ہوگا یہ چیز، ایک ایگزامپل میں نے دی۔ دوسری بات، جس آیت کو آج میں نے سب سے پہلے تلاوت کیا، اب تو پورا ٹائم ہو رہا، اس میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدا للناس۔ دیکھیے ایک تو بات ہوئی کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، یہ خود کنٹرڈکٹ ہے تاریخ سے اور قرآن سے۔ دوسری بات، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت ھدا للناس، پورے انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہی قرآن سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدا للمتقین۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت، دوسری جانب قرآن کہہ رہا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ اب انسان الگ ہے، متقی الگ ہے، دونوں آیتیں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اہل بیت کے پاس جائیں اور ان سے ان آیتوں کا مطلب پوچھیں، اور یہاں سے پھر تفسیر قرآن کا پہلا اصول بنا جو ابھی ابھی میں نے بتا دیا کہ تفسیر صرف وہ ہوگی جو کلام امام کی روشنی ہے۔ اس کے بعد ایک دو باتیں مجھے اور عرض کرنا ہے دو تین منٹ پر، ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے سوال جواب۔
مولانا فردر ایکسپلین دیٹ ٹو پروو سم تھنگ اور ٹو پروو سم تھنگ کوٹنگ جسٹ ون آیت فرام دا قرآن از ناٹ انف، and then he said that there is this speciality of the Quran that it explains itself, which means that there might be one verse in Surah Al-Baqarah, for example, and the explanation of that verse might be there in the 30th para. So one verse of the Quran is explained by another verse in the Quran somewhere else. So Quran explains itself. That is one of the specialities of the Quran. And then he gave a few examples. One of them was that today's verse which he quoted, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, this verse where it says that firstly he said that Quran was revealed in the month of Ramadan, and also in Surah Al-Qadr it gives the same message that the Quran was revealed in the month of Ramadan, but we have many narrations which states that 27th Rajab was the first day when the first verses, the verses of Surah Qalam, اقرأ بسم ربك الذي خلق, these verses were revealed on the Prophet on 27th Rajab, and the last revelation on the Prophet was on 18th Dhul Hajj, which was اليوم أكملت لكم دينكم, but the Quran says something else. So what about this contradiction? So he says that we have a solution to this problem. He says that the solution is that Quran in its entirety was revealed on the Lawh al-Mahfuz, the tablet, Lawh al-Mahfuz, it was revealed on that in the month of Ramadan, and then from there it was revealed onto mankind. And then he gives another example from the same verse that he has quoted today, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. He says that in this verse it states that this book is guidance for mankind. And in another verse, which is the first few verses of Surah Al-Baqarah, it states, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, it is guidance for the pious people. So one place is saying that Quran is a book which is guidance for all of mankind. One place it states that, no, it is a book of guidance only for the pious. So what about this contradiction? We need to go to Ahlul Bayt to understand these verses so that these contradictions may seem clear to us. Instead of contradiction, the verses seem to, they can explain to us what is the reason behind these conflicts and contradictions. Sallallahu alayhi wa sallam. Tafsir al-Quran,
jo bas hamara lecture aaj ke din finishing stage mein hai, tafsir al-Quran mein ایک بہت بڑا جو پرابلم 1400 سال سے علماء کو ہوا میری رمضان کی پہلی اسپیچ، وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ قرآن مینکائنڈ کے لیے آیا، جو بھی آیا کیوں آیا، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر عمل سے پہلے مومن نیت کر، شادی کرنا ہے تو کیوں کرنا، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیجیے گا شادی والے، شادی کرنا ہے تو کیوں کرنا، یا اگر زمین خریدنا ہے تو کیوں خریدنا، نیت بہت ضروری. قرآن کریم کو سمجھنا ہے کہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا، اور پھر اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر اس کی تفصیل کو سمجھنا ہے. قرآن ہسٹری کی بک کے طور پہ نازل نہیں ہوا، قرآن سائنسی کتاب بنا کے اللہ نے نازل نہیں کیا، قرآن کوئی اکنامکس کی کتاب نہیں ہے اس لیے نازل نہیں ہوا. قرآن جو ہے اول سے آخر تک ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور یہی وجہ یہ جو ہے یہ ایکسس ہے قرآن کا، پورا قرآن اس کے گرد ریوالو کرتا. یہی وجہ کہ جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے قرآن پڑھتے وقت، اللہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری ہدایت سے نہیں، اس کا تعلق ہسٹری سے، اس کا تعلق سائنس سے. تفسیر کرتے وقت مسلمان علماء نے یہ کیا کہ قرآن کے ہر آیت سائنس، اکنامکس، ہسٹری، ساری چیزیں داخل کر دی، فلسفہ، ہر چیز اس میں شامل کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت مشہور جملہ بنا کہ تفسیر قرآن میں سب کچھ مل جاتا ہے، صرف قرآن نہیں ملتا، وہ غائب ہو جاتا. چھوٹی سی اس کی ایگزامپل، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں بہت ڈیٹیل سے آیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے پریکٹیکل لائف کے میسیجز بہت ڈیٹیل سے آئے. لیکن اس پوری اسٹوری قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ آدمی چھ کون جن سے موسیٰ کی ملاقات، کہیں نام نہیں، بلکہ یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں، قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا وہ آدمی تھے کہ فرشتے تھے. وجدہ اب دن من عبادنا، موسیٰ چلے ہمارے بندے سے ملاقات، بندہ انسان کو بھی کہتے ہیں، جن کو بھی کہتے ہیں، فرشتوں کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو حضرت خضر کے نام یا ان کے فیملی ٹری سے کوئی انٹرسٹ نہیں. قرآن کہتا ہے یہ دیکھو کہ خضر نے میسج کیا دی ہے موسیٰ کو، وہ تمہارے پریکٹیکل لائف میں کام آنے والا ہے. جن میں بہت ہی شارٹ ایک میسج بتا دوں تاکہ یہ جو قرآن کا مقصد ہے پورا ہو جائے. شارٹ میسج یہ تھا کہ بیٹا آگے چل کے گمراہ ہونے والا تھا، خضر نے اس کی گردن پڑا دی، کہا گمراہ بیٹے سے بیٹا نہ ہونا اچھا، نہ آپ کو گردن اڑانا ہے نہ گھر جا کے تلوار نکالتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل میسج ہے، یہ قرآن اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہے. اور ہماری اور آپ کی کچھ ایسی ٹینڈنسی یا مینٹلٹی کہ ہم جو اصل مقصد قرآن کا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کا مقصد نہیں، کہ مولانا وہ کون سے، خضر بڑے ہیں کہ موسیٰ بڑے ہیں، خضر کی کتنی معلومات تھی، ولایت کا درجہ بڑا ہے کہ نبوت کا درجہ بڑا ہے. قرآن اتنا بھی ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں رکھتا کہ نام لے. تو قرآن کی جب تک تفسیر کی جائے، صرف ایک پوائنٹ ذہن میں ہوگا کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے نازل ہوئی. تو قرآن کریم کا اصل میسج یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے تفسیر کرنا ہے. لمبی لمبی ہسٹری پڑھ دینا، قرآن کی آیتوں سے سائنس نکال لینا، یہ بونس میں ہو، ایکسٹرا ہو، تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو اصل قرآن کا میسج ہے، آدمی اپنے آپ کو چینج کرے، دا مائنڈ قرآن بلڈ، ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں کیسا بنانا چاہیے، یہ ذہن میں ہو، اسی کو سامنے رکھ کے تفسیر کرنا چاہیے. ورنہ تفسیر تفسیر نہیں رہے گی، وہ ہسٹری کی کتاب بن جائے گی، انسائکلوپیڈیا برٹانیا کا ایک ورژن بن جائے گا، اس میں قرآن کہیں نہیں ہوگا. اب یہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا. میری بات ختم ہوئی، اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.
Mohammad Saab then further says that one big problem that the ulama of tafsir faced before he went into that, he said that first we have to understand why did Allah reveal the Quran. Keeping this point in mind, we know that in the Quran there are instances of about history, about science, about economic, but Quran is not a book of science, Quran is not a book of history, Quran is not a book of economics. It is only sent for guidance, to guide people. It is only for guidance. And there, that's why he said that there are many scholars who include all of this, which is they include history, science, economics, but they do not include the main point for which the Quran is revealed, which is guidance. Therefore, it may look as the book of Tafsir, but it contains everything else but the Tafsir, which is proper guidance. Then he says, then he gives the example about the verse or the verses which explain to us the story about when Hazrat Musa goes to Hazrat Khidr. He says that even the name is not mentioned or what kind of creation Hazrat Musa is going to meet. It says that he is going to meet one of our slaves, and slaves could mean a person of jinn, a person of angel, anyone. So Quran does not seem important, all these little details, because Quran here, Quran is has been revealed for the main purpose of guidance. And then he says that one short message that this story gives us is that no son is better than the corrupt son. About this story where Hazrat Khidr kills the son, one boy which is playing around, and Hazrat Musa asks, why did you kill this little boy, what did he do? So in answer or in tafsir of that, Mawlana Sahib says that the Quran is trying to say that no son is better than a corrupt son, or the son that will lead to your corruption. And then he further says that Quran is revealed to build character. It is revealed to make or to guide our minds, how we should think, how we should, you know, act. And if the tafsir does not contain any of this guidance, then it can be any other book but the tafsir of the Holy Quran. Sallallahu alaihi wa sallam. MashaAllah, JazakAllah khairan.
Observation kiya aapne, lekin abhi aapki zarurat hai. Ab bataiye, question answer ka session shuru ho raha hai aur koshish kare ki tafsir se related baat rahe, lekin waise kyunki youth bahut kam hai, zyada tar bade log hain, to koi aur bhi topic pe aap sawal kare to 5 minute 10-15 ye session aaj to hame complete karna hai, shayad kal hum 5 minute zyada de dein. Sir sahab aapne aap uthaye
ji, bilkul
ji.
سر تفصیل سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن چھوٹا سوال یہ کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے یا جماعت کے ساتھ بغیر زیادہ دیر ہو جائے؟
اچھا, یہ تفصیل یعنی اس آج کے فارمیٹ سے اتنا دور ہے یہ سوال کہ کوئی حل نہیں, جواب دیں گے. لیکن اگر کوئی اور سوال, کیا امیر بھائی ہیں کوئی آپ کے پاس؟ جی,
what are some of the famous tafsir books that use the hadiths of the imam to interpret the ayahs? Like, what, is there a book that's in English that we can read that quotes the ayahs and then it brings in hadiths? And then at what skill does the mufassir use the hadiths? Does that use the same skill as used in fiqh, the authentication of the hadith, the strength of the hadith, weak hadith, daif hadith, or strong hadith? When a mufassir is going to interpret an ayah.
Acha, ye jo keh rahe hain, ye online par agar koi hai to us tak pahuncha hoga, agar Reddit mein koi hai us tak to pahuncha hoga ki nahi?
Sawal
is sawal hum to samajh chuke hain inka kya hai, lekin ye hai ki isko bahut hi short karke repeat kare. To sawal ye pucha gaya hai ki jo mukhtalif ulama tafsir likhte hain, اگر ہم غلط سمجھیں تو بھی کریکٹ کر دیجیے گا, کہ جو مختلف علماء تفسیر لکھتے ہیں, عالم اگر تفسیر لکھ رہا ہے تو قرآن کی آیت میں پھر وہ کوٹ کرے گا دوسری آیتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, اور پھر جو حدیثیں وہ اس میں کوٹ کرے گا, اور پھر ایک کنکلوژن نکالے گا. تو وہ تفسیر کو ہم اتھینٹک سمجھ کے اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ کچھ اور آپ نے پوچھا
حدیث کے ٹائپس
کو لیا جاتا ہے. یہ جو ایک سوال تھا, ان شارٹ یہی تھا, شاید میں صحیح سمجھا تھا. اس کا جواب یہ ہے, جو اصل پوائنٹ مجھے آپ کو لے جانا تھا نیکسٹ منڈے کی تفسیر کو, وہ یہی تھا کہ یہ تفسیر قرآن وغیرہ ہر عالم لکھے گا, تو پہلی بات تو اس میں یہ واضح ہو گئی کہ جو نان عالم کی تفسیر, اس پر آپ کبھی ریلائی نہیں کریں, کیونکہ اس کے اندر اتنے سارے ٹیکنیکل چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری آیتیں,
دین اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری حدیث ہیں. اور پھر وہ حدیثیں جو ان میں ویک کون ہے اور اسٹرانگ کون ہے. اچھا ہمارے یہاں حدیثوں کے خالی دو کیٹیگریز مشہور ہے, ویک اور اسٹرانگ. لیکن امام نے زیادہ ایمفیسائز اس پہ نہیں کیا, عام اور خاص, مطلق اور مقید, محکم اور متشابہ, ناسخ و منسوخ. تو وہ بھی حدیثوں کی کیٹیگری. تو نان عالم جو ہے بہت اچھے سنسیئر قسم کے نان عالم بھی ہیں, لیکن ان کو تفسیر میں خود اپنی طرف سے کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا ہے, علماء کو کوٹ کر دینا. اچھا اب عالم کا مسئلہ یہ کہ بھائی آپ جو ایج گروپ میرے پاس ہے, ہم تقلید کے مسئلے کو جب مانتے ہیں نا تو تقلید اسٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ حدیثوں کے بارے میں ہر عالم کی ریسرچ ہے. ایک حدیث ہے ایک عالم کے نزدیک اتھینٹک, سیم حدیث دوسرے عالم کے نزدیک اتھینٹک نہیں. اور اس میں پرسنل اوپینین نہیں چلتا, ایک عالم کو ایک حدیث اچھی لگ رہی ہے دوسرے کو حدیث اچھی نہیں لگ رہی, یہ نہیں چلتا. پرسنل اوپینین اس کی ریسرچ. تو آپ جس کی وجہ سے فتوے الگ ہوتے ہیں, اب یہ بہت لمبا آپ کا ایگزام ٹرائی نظر چلتے ہیں, اس کے چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کر جو میں نے مجلسوں میں بہت کوٹ کی. قرآن کے سورہ احزاب کی ایک آیت کی تفسیر, البتہ وہ آیت ہے حجاب کے بارے میں, مقتدی مطہری نے اس کی تفسیر کے اندر ایک حدیث کوٹ کی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا حجاب واجب نہیں. چلے لیکن حدیث یہ, میں خالی کوٹ کر رہا ہوں, کتاب موجود ہے اس وقت اور اس کے اتنے ورژن ہیں, اردو میں چار پانچ مختلف پبلشر نے چھاپا, فارسی میں, عربی میں, اردو میں. اس میں انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے کہ شہزادی فاطمہ بھی اصحاب رسول کے سامنے حجاب میں چہرہ نہیں چھپاتی تھی, اور وہ چہرہ ان کا کھلا رہتا تھا, اور وہ اس طرح مختلف صحابیوں کے سامنے جاتی تھی. وہ مسئلہ اپنی جگہ کہ حجاب میں چہرہ ہے کہ نہیں, اس کی الگ حدیث ہے. ون آف دا آرگومنٹ چیکنگ متحرک کا یہ, اور اسی زمانے فقہ میں ان سے کئی گنا بڑے مرحوم آغا خود سورہ احزاب اسی تفسیر میں وہ اپنا جو نظریہ دے رہے ہوتے, مگر اس حدیث کو انتہائی ضعیف قرار دے کے اس کو کنڈیم کر. اچھا آغا کوئی کا فتوا بہت پہلے کا ہے, آغا متحرک تو ان کے بہت بعد پیدا ہوا, اور انہوں نے بہت پہلے ایک ہی حدیث ہے. ایک مرجع کی نگاہ میں وہ اتنی ضعیف ہے کہ اس کو لکھا ہے کہ بیان نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے اتنی کمزور حدیث کہ شہزادی فاطمہ اس طرح چلی جاتی ہے لوگوں کے سامنے. اور دوسرے مرجع تو نہیں لیکن ایک عالم اس حدیث کو اتنا امپورٹنٹ مانا کہ اس کو کوٹ کر کے اس کی بیس پر ایک فتوا دے دیا. تو فقہ میں مجتہد کے فتوے اس لیے الگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو ایک مرجع کی نگاہ وہ کمزور حدیث ہے, دوسرے کی نگاہ میں بہت اسٹرانگ حدیث. اب وہ اپنا پرسنل اوپینین نہیں, اس کی ریسرچ. جس کی زیادہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے چاند کی حدیث, وہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے آپ کے لیے کہ آغا خوی کے اعتبار سے کیا عید اور رمضان ہوتا ہے, اور آغا سیسانی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے. ان کے پاس کچھ حدیث ہیں جن کو وہ نہیں مانتے, ان کے پاس جو حدیث ہیں ان کو یہ نہیں مانتے. اور آغا خوی اور آغا سیسانی تو گویا باپ بیٹے کی طرح سے تھے, ایک دوسرے کا پانچ تھے. آغا خوی ان کو اپنا پانچ کہتے تھے, وہ اپنی جگہ ہے لیکن ریسرچ اپنی جگہ. تو فقہ کے اندر جو پرابلم ہے یہی تفسیر ہے بھی, اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم کوئی تفسیر لکھتا ہے تو اس نے جو اتھینٹک حدیثیں اس کے اعتبار سے ہیں اس کی تفسیر لکھی, لیکن دوسری حدیثیں ہیں جو اس کے کنٹراڈکٹری ہیں, اور دوسرے عالم کے نزدیک اگر وہ دوسری والی حدیثیں اتھینٹک تو وہ اس کے اعتبار سے تفسیر لکھے گا. تو سیم پرابلم جو فقہ میں ہے وہی تفسیر میں بھی آئے گا کہ دو مختلف مراجع کی یا علماء کی تفسیر کہیں کہیں کنٹراڈکٹ کرے گی. تو اس کا وہی سولوشن جو آخر میں منڈے کو لے جانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ تفسیر پڑھی, اس نے گائیڈنس لی کہ خلاصہ یہ کہ حجاب کرنا اور چہرہ چھپانا ہے کہ نہیں, وہ بات کا مسئلہ ہے. حجاب ہے اسلام میں ایک عورت کی نجات اور جنت کا دار و مدار اس کے حجاب پر, اور جتنے بھی ہوگی پھر وہ آپ کسی تفسیر سے نہیں لیں گے, وہ پھر اپنے مرجع سے لیں گے. لیکن پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور اسی لیے آپ کو دو تفسیریں کہیں کہیں پر ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی بھی نظر آئیں گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اس کا اصل میسج ہے سین ہے وہ آپ کو لینا ہے تفسیر، جو اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے وہ آپ کو تفسیر سے نہیں لینا، اس کے لیے آپ کو سیکنڈ ہسٹری، پہلا قرآن کی تفسیر، سیکنڈ ہسٹری، تیسرا اسپیکٹ. وہ انشاءاللہ منڈے تک پہنچ جائیں گے. بہت لمبا جواب ہو گیا، آپ کر پائیں گے اس کا کوشش
کیجیے. For the question that was asked by the brother, this is how the Maulana Sahib replied, and this is not exact. I'll apologize again because I just missed a few aspects because writing so quickly was not possible for me. So therefore, here it is. He said that do not rely on non-scholarly tafsir. Like, anyone could write tafsir. Even that person would be very sincere in his, you know, doing his research of the tafsir. But what he says, or what he advises, that we should not rely on any non-scholarly tafsir. Because there are many technicalities in tafsir about the strength of the hadith that is being quoted to, explain the ayat, because there are many levels of strengths of the hadith. There is sahih, there is mutawatir and everything. So there are many technicalities even in the aspect of hadith, and also about the differences in the types of verses that will explain during the lecture, that there is nasakh and mansukh, am and khas and all of that. And then he says that even among scholars there is difference in the tafsir of the Quran, just like there are difference in the fatawas. So this is how the tafsir is a bit similar to fiqh. This is because of the difference in understanding or the difference in the research of each and every scholar. For one scholar, one hadith might be authentic, for another scholar it might be unauthentic. And according to that conclusion that they have drawn, they might explain a verse or might conclude to writing a fatwa. And for that he gave two examples. Example number one was about the tafsir of one of the ayat in Surah Al-Ahzab regarding hijab, which states that you don't need to cover your face for hijab. For which he then stated the example of Abu Mutahhari, who quotes this hadith, one hadith which states that Bibi Fatima salamullahi alayha did not cover her face in front of the companions in explanation to the tafsir of the ayat. But in contradiction, Ayatullah Hui, who was far higher in status in his knowledge, and who was a bit before Ayatullah Mutahhari. Sheikh Al-Mutahhari was only an alim, and Ayatullah Qui was a grand marja. And Ayatullah Qui said this hadith, this same hadith which was authentic to, according to Sheikh Mutahhari, Ayatullah Qui said that this is very da'if, this is weak hadith, and he condemned it, and he even stated that you should not even speak about this hadith. So that's how these two scholars drew different conclusions in hadith, in the tafsir of an ayat. And the second example that he gave, which was related to fiqh, like how he said that there's a bit similarity in the different conclusion being drawn in the tafsir as well as fiqh. He gave this example of fiqh about the fatwa of moon sighting, that Ayatullah Sistani was like a student or more of like a son to Ayatullah Hui. But on this main issue that we face today, moon sighting, they have different fatwas relating it. One states that, you know, they have different fatwas relating this issue. And therefore, his final guidance or advice, what Maulana Sahib says, that for us, we should just take a bit of guidance from the Quran or Tafsir, and for the main details, we should refer to our own mujtahids or maraja. Sallallahu ala Muhammad wa ala
Muhammad. Because there are many things that are incomplete, even here.
انگلش میں
بھی بولیں تاکہ دوسرے سمجھے اور ٹرانسلیٹ کریں تاکہ ہم سمجھیں. آپ مائک پڑھیں گے یا اس کو دے دیں یا تاکہ پھر وہ لیڈیز کے لیے.
The first question is if Maulana can tell then you can tell us the different types of tafsir, and if you can give us an example or an authentic book for each type of tafsir. The second question is, what is more recommended, either completing a Quran or studying detailed verses, basically studying detailed tafsir of each verse? Or, and the third and the final question is, which author of the tafsir does the Maulana consider to be the most authentic author?
ये जो तीन सवाल हमें ऑनलाइन से मिले हैं, ये तीनों जो हैं असल में एक ही सवाल बन जाते हैं कि अगर कोई आम आदमी कोई तफसीर पढ़ना चाहे, और पढ़ना चाहिए कुरान को समझना, तो विच इज द बेस्ट तफसीर। इसका जवाब इंशाल्लाह मैं कल दूंगा, इसलिए कि जो अभी मैं आखिर में एक अनाउंसमेंट कर रहा था, कंक्लूसिव अनाउंसमेंट जिस पर यह सेशन खत्म हो रहा था, वो ये था कि ऑल्दो तो टुमारो यानी वेडनेसडे हमारा सब्जेक्ट चेंज है, नॉट तफसीर, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आज सामने आ गए, फिर ये इंटरनेट का सवाल नहीं कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट बिगिनिंग में इसी तफसीर को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना कुछ ऐसा इंप्रेशन बना मेरी स्पीच का कि जैसे कुरान और तफसीर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और शायद आप और कंफ्यूज हो जाए उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ जाके इस्लामिक लॉ पढ़िए, कुछ ऐसा मुझे ऐसा इंप्रेशन मिला मेरी गुफ्तगु से। तो इसके इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना, तो उसी में यह सवाल भी आएगा कि नहीं तफसीर जरूरी है तो कौन सी तफसीर पढ़े। आज का सेशन हमारा खत्म हुआ, और इंशाल्लाह आज फर्स्ट डे था, कुछ टाइमिंग में 5-7 मिनट कंट्रोल ना हो सके, कल क्या टाइम है अनाउंसमेंट नफीज आप करेंगे कि हम कर देंगे कितने बजे पौने 8:45 पे दुआ शुरू हो जाएंगी, 9:55 to 9:10 इंशाल्लाह हमारा लेक्चर शुरू होगा, 10:15 ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और आज जरा सी पहला कहते ना कुछ डिस्टर्ब सी बात, हमारी भी तकलीफ डिस्टर्ब हुई, इंशाल्लाह कल ये खास प्लानिंग के तहत और एक टॉपिक के तहत और सब्जेक्ट के तहत बात आगे बढ़ेगी। निसार भाई के सवाल का जवाब थर्सडे को मजलिस के क्वेश्चन आंसर हिस्से में आएगा, जो शुरू में होता है मसाइल हिस्से में। आज की गुफ्तगु खत्म हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।